نحمده ونصلي على رسوله الكريم، وأما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله مولانا العظيم. وأما بعد، إنما الأعمال بالنيات كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام آخر، إنما الأعمال بالقاتين. صدق رسوله الكريم. وأما بعد، عزیز دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا کروڑ شکر ہے، بے پناہ احسان ہے جس نے ہمیں انسانیت کا شرف عطا فرمایا، پھر بغیر محنت کے مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرمائی، ہمیں مسلمان گھرانوں میں جنم عطا فرمایا، مسلمان معاشرے میں روزگار عطا فرمایا، اور ایک تیسرا احسان اللہ رب العزت نے ہم سب پر یہ فرمایا کہ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ جوڑ دیا جن لوگوں کی تلاش میں اگر ہم اپنی عمریں بھی بسر کر دیتے تو شاید ان کو نہ پا سکتے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ممکن ہو. سارے کام جو ہیں وہ اللہ کے فضل سے ہیں کہ اللہ رب العزت جب ارادہ فرما لیتے ہیں کسی کے ساتھ بھلائی کا تو اس کو فوز کبیر عطا فرما دیتے ہیں. ابھی چونکہ بھائی عبد الرحمٰن صاحب تذکرہ کر رہے تھے، میں اسی بات کے ضمن میں عرض کرتا چلوں کہ جس طرح کسی بھی راستے پہ چلتے ہوئے بہت سے واقعات ایسے پیش آتے ہیں جو محیر العقول ہوتے ہیں اور جنہیں خر کی عادت بھی کہتے ہیں، وہ اس لیے پیش آتے ہیں کہ یہ اس راستے کا لوازمہ ہے، لیکن یہ اس لیے پیش نہیں آتے کہ ہم اس کے طالب ہو جائیں. اس میں ایک بات ہمارے بزرگ حضرت بابا جی قادر بخش رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تین چیزیں ایسی ہیں جو سالک کے لیے زہر ہلاحل ہیں، کشف و کرامات اور خلق رجوعات. یہ چیزیں ملتی رہیں گی، یوں ہی چلتی رہیں گی، آپ کسی کے لیے دعا کریں گے وہ قبول ہو جائے گی، اور پھر وہ کسی اور سے کہے گا تو آپ اس کے لیے بھی دعا کریں گے قبول ہو جائے گی. اسے خلق کی رجوعات کہتے ہیں، اور ایک ایسا دن آئے گا کہ یہاں پہ لوگوں کی لائن لگ جائے گی، آپ دعا کرتے چلے جائیں گے قبول ہوتی چلی جائے گی، لیکن آپ کے اپنے ضائع ہونے کا اندیشہ بڑھتا چلا جائے گا. کیونکہ جب یہ چیز ذہن میں آ جائے، جب یہ چیز دل کے اندر گھر کر جائے کہ میں کچھ ہوں، وہی انسان کے زوال کا نقطۂ آغاز ہے. کیونکہ یہ جو کچھ ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے، انسان کی اپنی مرضی سے کچھ نہیں ہوتا. اسی طرح جو چیزیں سرزد ہوتی ہیں، مختلف واقعات ہیں، جیسا ایک واقعہ ابھی بھائی عبد الرحمٰن نے سنایا، ایسے میں کافی واقعات آپ کو تبرکن سنا دیتا ہوں، لیکن یہ اس لیے نہیں میں سنانا چاہتا کہ اس میں یہ سمجھا جائے کہ میرا کمال ہے یا مشائخ کا کمال ہے، بلکہ یہ چیزیں اس راستے میں یوں ہی ہوتی ہیں. یہ بتانا مقصد یہ ہے، اور یہ اس راستے کی صداقت کے لیے ایک مہمیز تو ہو سکتی ہیں، ایک ممد و معاون چیز تو ہو سکتی ہیں، لیکن اسے اصل سمجھنے کی خطا نہیں کھانی چاہیے. اصل چیز یہ ہے کہ یہ کام کریں گے تو فلاح پائیں گے. کوئی چیز ایسی نہ بھی نصیب ہو تو ہمارے بزرگ کیا کہتے ہیں کہ استقامہ فوق الکرام. آپ کو سنت پر دوام حاصل ہے، آپ وہ سارے کام کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، رسول اللہ نے کر کے دکھائیں اس کے مطابق. اب آپ کو کوئی چیز نظر آتی ہے یا نہیں نظر آتی، آپ یقین کے مسافر بن جائیں، وہ ہے اصل. اس کی جو تعریف ہے مکتوبات صدی میں، آج سے تقریباً 900 سال پہلے حضرت یحیٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، کہ توحید جو ہے وہ تین قسم کی ہوتی ہے. اب اس میں ہم دیکھ لیں کہ ہم کس جگہ کھڑے. ایک توحید جو ہے وہ عامۃ المسلمین کی ہے، عام لوگوں کی ہے. اس زمانے کے حساب سے انہوں نے مثال دی ہے، اور وہ ہر زمانے کے لیے سچ ہے، کہ ایک سوداگر سرائے میں ٹھہرا ہوا ہے. اب یہ خبر عام ہے شہر میں کہ سوداگر سرائے میں ہے. اب وہ دوسرے شخص سے کہتا ہے کہ آپ کو خبر ہے کہ سوداگر سرائے میں ہے؟ تو وہ دوسرا شخص یہ کہتا ہے کہ تم مجھے بتا رہے ہو کہ سوداگر سرائے میں ہے، میں وہیں سرائے کے پاس سے آ رہا ہوں، میں نے تو سوداگر کا سارا مال و اسباب اترتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہاں پر کتنی اس کی چلت پھرت ہے، سوداگر تو واقعی آ چکا ہے۔ اب یہ علماء کی توحید، کیونکہ علماء جو ہیں ان اسباب کو دیکھ رہے ہیں اور ان عوامل کو دیکھ رہے ہیں جو اس کے لیے درکار ہے، یہ ہے علماء کی توحید۔ اب اسی طرح وہ جب یہ خبر چلتی ہے تو ایک شخص سے جا کے وہ بتاتے ہیں کہ آپ کو علم ہے کہ عام ہے یہ خبر کہ سوداگر آ چکا ہے، اور کچھ اشخاص ایسے ہیں جنہوں نے سوداگر کے آنے کے اسباب بھی دیکھ لیے۔ تو وہ شخص کہتا ہے میرے دوست مجھے کیا بتا رہے ہو، میں تو سوداگر کے پاس سے ہی اٹھ گیا۔ یہ ہے اہل اللہ کی توحید۔ ہمارا مقصود یہ ہے کہ دل اللہ کے ساتھ ایسا لگ جائے کہ ہم سمجھیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ، کہ وہ جہاں کہیں بھی ہے ہم اس کے ساتھ ہیں، ہم اس سے بغیر ہوں کچھ نہیں۔ اور جب یہ یقین پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو نہ اسباب کی احتیاج ہوتی ہے، نہ خبر اخبار کی احتیاج ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم اکٹھے ہوتے ہیں کہ دل کی یہ کیفیت ہمیں کس طرح میسر ہو، اور یہ دل کی یہ کیفیت کس طرح حاصل ہو، جس کی نشاندہی حضرت یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں فرمائی۔ اور اس میں انہوں نے ایک اور چیز بڑی اچھی لکھی ہے، استغفار کے درجے کیا ہے۔ انہوں نے کہا دو قدم جو ہیں وہ یکساں نہیں ہوتے، سالک کا اور شیخ کا قدم ایک نہیں ہوتا۔ اسی طرح عام جو ہم جو امت کے لوگ ہیں، عام امتی کا قدم نبی علیہ السلام کے قدم کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اس کو انہوں نے سمجھانے کی اس طرح کوشش کی ہے کہ ہم جو صبح شام استغفار کرتے ہیں، ہمارا استغفار ہماری ان آلودگیوں سے، ان گناہوں سے، ان خطاؤں سے ہے جو ہم سے صبح و شام سرزد ہو رہی ہیں۔ اس کے مقابلے میں اولیاء اللہ اور ہمارے مشائخ کا استغفار کس چیز سے ہے کہ جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ان کو تفویض کی ہے، وہ اس کو انجام دینے میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو کمی ہے اللہ تعالیٰ ہم سے رہ رہی ہے، وہ اس پہ استغفار کر رہے ہیں۔ وہ ہماری طرح عمومی گناہوں سے استغفار نہیں کر رہے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اور سلف صالحین کا جو استغفار ہے وہ ان کے اسی کام کے مطابق ہے جو وہ انجام دے رہے تھے، اور انبیاء علیہ السلام کا استغفار ان کے اپنے مناسب کے حساب سے ہے، اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو استغفار ہے ان کے مقام محمود کے حساب سے، کہ اللہ رب العزت نے مقام محمود ان کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ تو چونکہ مقام محمود اللہ رب العزت ان کے لیے منتخب فرمایا، تو وہ جو اللہ تعالیٰ سے استغفار کر رہے ہیں وہ یہ نہیں کر رہے جو عام انبیاء کر رہے ہیں یا جو عام لوگ کر رہے ہیں، بلکہ وہ استغفار اس چیز کا کر رہے ہیں کہ اللہ نے اتنا اونچا منصب عطا فرمایا، اس منصب کے مطابق اس درجے میں کام انجام دے سکے یا نہیں دے سکے۔ تو یہ ہر بندے کے ایک درجے ہیں، اس درجے میں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہمیں استغفار کرتے ہی رہنا چاہیے، لیکن اپنے استغفار کو ان سے مختلف سمجھنا چاہیے کہ ہمارا استغفار اپنی غلطیوں، کوتاہیوں اور گناہوں سے، ہمارے وہ قدم ان کے برابر کبھی بھی نہیں آ سکتے۔ یہ سمجھتے ہوئے ہم چلیں گے پھر ہی ہم فلاح پائیں گے، ورنہ غلطی کھا جائیں گے۔ جس طرح بعض لوگ کھا گئے ہیں اور انہوں نے اپنا عقیدہ جو ہے وہ گمراہ کر لیا اور اپنے آپ کو بے راہ راہ بنا لیا، یہ سمجھ کے کہ خطا تو انبیاء علیہ السلام سے جب ہوتی ہے تو وہ بشریت کے مقام پہ ہوتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو سمجھتے رہنے کی ضرورت ہے کہ اصل مقصود سے ہماری نظر ہٹنے نہ پائے۔ ایک لہجے کے لیے واقعات ضرور سنیں، یہ تقویت ایمانی کے لیے اچھے ہوتے ہیں، لیکن ان واقعات میں الجھ کے نہ رہ جائیں۔ جس طرح میں اپنا واقعہ آپ سے ذاتی طور پہ عرض کر دیتا ہوں کہ جب مجھے سلسلے میں آنے کا اتفاق ہوا تو میں یہاں کے ایک سرائی علاقے اسم میں کام کرتا تھا جو ابو دھابی سے 180 کلومیٹر دور، اور وہاں محدود لوگ تھے، اور ان محدود لوگوں کے درمیان کون سا ایسا محنت کا میدان تھا جو میں محنت کر سکتا تھا، لیکن اللہ رب العزت کو جماعت کا تشکیل دینا منظور تھا۔ اس میں نہ میرا کوئی کمال ہے، نہ میری اس میں کوئی ریاضت ہے، نہ اس میں کوئی میری محنت ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جو اس کام کے کرنے کے وجہ سے اللہ رب العزت خود جن لوگوں سے کام لینا چاہتے ہیں ان کو آپ کے قریب لے آئیں گے۔ شرط ایک ہے، اللہ کا کروڑ شکر ہے اس میں کوئی فخر و مباحات نہیں ہے، صرف آپ کی ترغیب کے لیے عرض ہے کہ جب سے میں نے اپنے حضرت شیخ کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا ہے میری الحمدللہ کسی ذکر میں کوئی جو ہے وہ غیر حاضر نہیں. یہ مقصود ہے، آپ یہ کام کر کے دیکھ لیں کہ آپ ذکر جو وقت مقرر کر دیا گیا ہے اس کی پابندی نہیں بھی کر سکتے تو اس سے آگے پیچھے کر لیں. جس طرح ہمیں شفٹوں کی مجبوری میں کبھی دن چڑھے کرنا پڑا، کبھی ہمیں بہت پہلے کرنا پڑا، کبھی عصر کے وقت کرنا پڑا، کبھی عشاء کے بعد کرنا پڑا، لیکن کوشش یہ کی کہ اس کا ناغا نہ. یہ استقامت جو ہے یہ فوق الکرامت ہے میرے نزدیک. اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ چیز عطا کی ہے تو میں اس سے زیادہ سمجھتا ہوں جو میری وجہ سے اللہ رب العزت ساتھی جوڑے ان کو جو کیفیات عطا فرمائیں وہ مجھ سے بہت مختلف تھیں اور بظاہر وہ بہت اعلیٰ تھیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کیفیت اگر ہے ان کے پاس تب تو وہ مجھ سے بہتر ہے، اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو فی الحال میں اس چیز کو زیادہ بہتر سمجھتا ہوں کہ ایک کام پہ مجھے دوام حاصل رہے. اور یہ حدیث مبارکہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان کل، جس کا مفہوم اس طرح سے ہے، کمی بیشی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کہ اللہ رب العزت کے نزدیک پسندیدہ ترین محبوب اعمال وہ ہیں جو تھوڑے ہوں لیکن دائمی ہوں، ان میں ہمیشگی ہو. تو جو کام ہم کرنے کے لیے آتے ہیں وہ اس لیے نہ ہو کہ آپ میری خاطر کر رہے ہیں کہ میں تھوڑے دنوں کے لیے آپ کے پاس سے چلا جاؤں، اور اب تو تھوڑے دنوں کے لیے میں یہاں سے چلا جاؤں گا، کچھ تھوڑے دنوں کے بعد میں اس دنیا سے بھی چلا جاؤں گا، یہ چیز طے ہے. میں آپ کے سامنے، آپ سب شناسا ہیں اس بات سے کہ میں آسٹریلیا گیا، میں کوئی اپنی اہلیہ سے ہاتھ دھونے کے لیے تو نہیں گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا امر تھا. آنے سے پانچ دن پہلے جب فیصلہ آ گیا اللہ تعالیٰ کا، اس پہ ان کو لبیک کہنا پڑا. اب ایسا ہی فیصلہ میرے لیے جب اور جس وقت آئے گا میں لبیک کہنے کو تیار ہوں، اور اسی طرح ہم ہر ایک کو تیار رہیں گے. تو یہ کام نہ تو آپ میری خاطر کریں، نہ میرے مشائخ کی خاطر کریں، یہ خالص اللہ کی رضا کی خاطر کریں. وہ اس طرف متوجہ کرتے ہیں. اور جب حضرت پہلی بار تشریف لائے سن 87 میں، تو ان کی خدمت میں ساتھی لے کے حاضر ہوا، تو حضرت نے اس وقت جو بات دریافت کی ساتھیوں سے وہ کیا بات تھی کہ یہ بتائیں کہ فیض آتا کہاں سے. تو کسی نے کہا کہ یہ آپ کے سینے سے آتا ہے، کسی نے کہا کہ حضرت شیخ کے سینے سے آتا ہے، کسی نے کہا کہ حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ کے سینے سے آتا ہے، کسی نے حد کی کہی تو ابوبکر صدیق صلی اللہ علیہ وسلم، کسی نے فرمایا کہ سرکار علیہ وسلم. تو حضرت نے فرمایا کہ تمام جواب غلط ہیں، فیض کا منبع صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے. یہ جو تعلق ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اور خالص ہے اور سیدھا ہے، ڈائریکٹ ہے. لیکن اللہ رب العزت نے یہ قانون طے کر دیا ہے، یہ اصول طے کر دیا ہے کہ اس کے واحد تقسیم کار اس کائنات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اب ان کی جوتیاں سیدھے کیے بغیر نہ تو شریعت میں کوئی ترقی ہو سکتی ہے، نہ طریقت میں کوئی ترقی ہو سکتی. اس لیے جتنے بھی سلاسل ہیں ان کی انتہا بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جتنی شریعت ہے اس کی انتہا بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہیں جا کے ساری چیزیں مرتکز ہوتی ہیں. اور یہ چونکہ دل کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ خالص کرنے کا رشتہ ہے، تو اس میں جب تک آپ ایسے شیخ کے ساتھ متعلق نہیں ہوں گے جس کا آگے اپنے کسی ایسے شیخ سے تعلق ہے جو سینہ بسینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ فیض کر رہا ہے، یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ جب یہ چیز حاصل ہو جائے گی، ایسے لوگوں کی صحبت حاصل ہو جائے گی، پھر ہمارے لیے غیر حاضری کا عذر کیا ہے دوست؟ ہماری مصروفیت کیا قیمت رکھتی ہیں؟ یہ ساری چیزیں اس طرح ہی چلتی رہیں گی. دیکھیں احمد صاحب یہاں ایڈمنسٹریٹر ہیں، کل یہ نہیں تھے تو کیا یہ ایڈمنسٹریٹ نہیں ہو رہا تھا؟ اور یا کل نہیں ہوں گے تو کیا یہ ادارہ بند ہو جائے گا؟ میں اس یہاں ایک ادارے میں 36 سال ملازم رہا، میں کیا سمجھتا کہ ادارہ میری وجہ سے چل رہا ہے؟ میں چلا گیا ہوں تو کیا وہ ادارہ نہیں چل رہا؟ اب یہ سارے لوگ بھی چلے جائیں گے تو ادارے چلتے رہیں گے. جن اداروں کو ہم نے پہلے چھوڑا کیا وہ کام رک گیا؟ اسی طرح دنیا کا کوئی کام نہیں رکے گا. ہمارے بچے اسی طرح دنیا کی دوڑ دھوپ میں گم ہو جائیں گے جس طرح پہلے تھے، ہم درمیان میں نہیں ہوں گے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں اپنی قبر کو آپ روشن کرنا، اس کا انحصار نہ تو ہماری ماں باپ پر ہے کہ وہ بڑے نیک ہیں ان کی وجہ سے ہم بچ جائیں گے، نہ اس پر ہے کہ میری اولاد بڑی نیک ہے، نہ اس پر ہے کہ میرے احباب بڑے نیک ہیں، ہاں اس پر ہے کہ میں خود کیا ہوں. اس لیے یہ جو راستہ ہے یہ خود ہمیں بنانے کا راستہ ہے. ہم خود بنیں گے اپنا ایمان سلامت رکھیں گے، اپنا ایمان سلامت لے کے جائیں گے، تب یہ سب رشتے فائدہ دیں گے. پھر ماں باپ کا تعلق بھی فائدہ دے گا، پھر بہنوں بھائیوں کی دعائیں بھی فائدہ دیں گی، پھر جو ہمارے بچے صدقہ خیرات کریں گے وہ بھی فائدہ دے گا، اور جو چیزیں صدقہ جاریہ کے طور پہ آپ نے حتیٰ کہ مسجد بنائی ہو، مدرسہ بنایا ہو، کنواں بنایا ہو، یہ ساری چیزیں تب کام آئیں گی جب آپ ایمان لے کے جاؤ گے. اچھے کام کیے ہوئے آپ کے سارے آپ کو فائدہ تب پہنچائیں گے جب آپ ایمان لے کے رخصت ہوں گے. اور ان سارے کاموں کے درمیان اس کام کی روح کیا ہوگی؟ نیک نیت. کہ آپ وہ کام نیک نیتی سے کر رہے ہوں گے تبھی آپ کو فائدہ ہوگا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ جب میں نے یہ کام شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کے اندر خود یہ بات ڈالنی شروع کی. آج ایک، کل دو. اس طرح ہمارے پاس پاکستان ہندوستان کے کچھ دوست ذکر کے لیے آنے لگے. میں انہیں بتانے لگا، بھی سب وہ لوگ تھے جو ذاتی طور پہ مجھے ہی جانتے تھے، نہ ہمارے مشائخ سے ملے، نہ ان کا ابھی پاکستان میں جانا ہوا، اور وہاں کے آپ کو حالات پتہ ہی ہیں، آپ سب لوگ یہاں پہ کام کرتے ہیں، تو سب لوگ تو اس طرح کی ملازمت نہیں کرتے کہ دو ماہ بعد ایک ماہ چھٹی پہ جائیں. کسی کو سال بعد چھٹی ملتی ہے، کسی کو دو سال بعد چھٹی ملتی ہے، پھر جب چھٹیاں ملتی ہیں، جب چھٹی پہ لوگ جاتے ہیں تو ہر ایک کو وقت نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ مشائق سے ہم محبت کے دعوے تو بڑے کرتے ہیں، اس کا فیصلہ ہوتا ہے جب ہم چھٹی پہ جاتے ہیں، ہمیں فرصت ہی نہیں ہوتی، ہم مصروف بہت ہوتے ہیں. اور ان کا احسان پھر بھی دیکھیں، وہ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ مجھے ملنے آئے تھے کہ نہیں آئے تھے، وہ تو سوال یہ کرتے ہیں کہ آپ یہ کام کر رہے تھے کہ نہیں کر رہے تھے. اب یہ ہماری اپنی محبت کا تقاضا ہے. میں اگر پاکستان جاؤں، میرے ماں باپ حیات ہوں، تو یہ ہو سکتا ہے کہ میں ان کی زیارت کے لیے نہ جاؤں؟ حضرت فرماتے ہیں کہ استاد تین قسم کے ہوتے ہیں. ایک استاد باپ جو ہیں وہ تین قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ باپ ہے جس کی صلب سے ہم پیدا ہوئے، ایک وہ باپ ہے جس نے اپنی لخت جگر آپ کی عقد میں دے دی، لیکن ایک وہ باپ ہے جو آپ کی روح کی پرورش کرتا ہے. یہ باپ ان دونوں سے بڑا باپ، کیونکہ یہ آپ کو عالم خاکی سے نکال کر عالم ملکوتی کی سیر کرواتا ہے، یہ آپ کو گناہوں سے نکال کر نیکیوں کی طرف لے کے جاتا ہے، یہ آپ کو غیر اللہ سے کاٹ کر اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے. تو جو یہ تعلق رکھ رہا ہوگا، اس کے ساتھ محبت اگر ہمیں نہیں ہے تو پھر ابھی اس راستے کو ہم سمجھے ہی نہیں. کیونکہ اس راستے کو پانے کے لیے لوگوں نے کتنی ریاستیں کی ہیں، کتنا کتنا وقت اپنے مشائخ کے پاس صرف کیا ہے، یہاں تو کوئی تقاضا ہی نہیں ہے. تو جب تقاضا نہیں ہے تو اس راستے کی یہ لوازم ہے کہ اگر ہم نے تو اپنے بچپن میں یہ پڑھی تھی، اب پتہ نہیں پڑھائی جاتی ہے یہ چیز کہ نہیں. ادب ہے تاج ایک لطف خدا کا، تو رکھ سر پر جہاں چاہے چلا جا. یہ سارے کا سارا دین ادب ہے، اور یہ سارے کا سارا تصوف ادب. اگر ادب کو ان چیزوں میں سے نفی کر دیں، پھر پیچھے دوستوں بچ کچھ نہیں جاتا. اگر ہم ان لوگوں کا احسان نہ مانیں، ان لوگوں کا ادب نہ کریں جن کی وجہ سے ہمیں یہ چیز پتہ چلی ہے، تو پھر ہماری کم نصیبی. ہم اپنے ماں باپ کا احسان کیوں مانتے؟ اس لیے کہ ان کی صلب سے ہم پیدا ہوئے، اس کے بعد وہ چاہتے تو ہمارا گلا پیدا ہوتے ہی گھونٹ دیتے، انہوں نے ہماری تربیت کی، پھر انہوں نے تو ہماری جسم کی تربیت کی، اب یہ شیخ استاد ہماری روح کی تربیت کرتا، اس کو اپنے ملک سے آشنا کرتا ہے جہاں سے یہ آئی ہے، یہ وہاں جانے کی تیاری کے لیے اس کو تیار کرتا ہے. تو اس سے بڑا محسن ہمارا اور کون ہو سکتا؟ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اس طرح ساتھی جڑتے چلے گئے. لیکن عرب ساتھیوں کے جو جڑنے کا اتفاق ہوا، ایک ساتھی تھے ان کا نام تھا ابراہیم زواں. میں نماز فجر کی پڑھ کے بیٹھا تھا، انہوں نے یہ بند کی لائٹ، یہ واقعہ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ 1984 کا، آج سے 34 سال پیچھے کا، اور اسی ابوظہبی میں عصب کا واقعہ بتا رہا ہوں جو یہاں سے 180 میل دور سائٹ ہے. تو اس نے اس طرح ہی ذکر شروع کر دیا جس طرح ہم ذکر کرتے ہیں. مجھے بڑا تیز چڑھا، کیونکہ ان لوگوں کا مزاج اس طرح کا ہوتا ہے کہ دوسرے کا استہزاء کرنا. تو میں نے لائٹ جلائی، میں نے کہا بھائی ابراہیم، یہ ہم جو کام کرتے ہیں نا عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، کوئی کھیل تماشا نہیں کرتا. میں تو ذکر ہی کر رہا ہوں، میں کھیل تماشا تھوڑی کر رہا ہوں. میں نے کہا تمہیں پتا ہے کہ ذکر کرتے کیسے؟ تو پھر تم مجھے بتا دو. میں نے کہا اگر آپ کو کوئی طلب ہے، آپ اس کو سیکھنا چاہتے ہو، تو میرے کمرے کا آپ کو پتا ہے، آپ شام میں آ جانا. تو میرا خیال تھا یہ اس نے کہا آنا. لیکن اللہ رب العزت کے پاس فیصلے ہوتے نہیں, بندے کے پاس فیصلے تھوڑی ہوتے. وہ شام کو میرے پاس آئے, مصر کے تھے وہ ساتھی, اللہ تعالیٰ نے غریق رحمت فرمائے, 91 میں ان کا کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا. تو وہ جب شام میں آئے, میں نے ان کو یہ دلال السلوک انگریزی والی دے دی. ایک ہفتے کے بعد وہ دوبارہ آئے, انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو انگریزی ہے نا, یہ تو پورے مصر میں بھی شاید کسی کو سمجھنا ہے, یہ اتنی مشکل انگریزی آپ ہی لوگ سمجھ سکتے ہو, آپ بتاؤ کہ کرنا کیا ہے. اصل بات یہ کہ راستہ کرنے کا ہے. یہ پڑھنے کے لیے جو ہم آپ کو دیتے ہیں, یہ اس لیے دیتے ہیں کہ آپ کا دل یقین پکڑ لے, رغبت پکڑ لے کہ یہ راستہ صحیح ہے, تاکہ آپ شک کے مسافر نہ ہوں. یہ اس لیے پڑھا جاتا ہے سب کچھ, لیکن یہ راستہ کیے بغیر کتا نہیں ہوگا. جو بات کل بھائی ولید نے بتائی ہے وہی سچ ہے کہ ہم کریں گے اور سب سے پہلے اس کا فائدہ اٹھانے والے ہم خود ہوں. تو الحمدللہ اس نے ذکر شروع کیا, اس کی کیفیات آج کچھ کل کچھ, اس کی کیفیات بڑی تیزی سے بدلنے لگی. اور اس نے یہ تہیا کیا کہ وہ میرے ساتھ چھٹی پہ پاکستان جائے گا حضرت سے بیعت ہونے کے لیے. حضرت ان دنوں میں میجر ہوتے تھے, آرمی میں حاضر سروس تھے اور ان کی بہاڑی میں پوسٹنگ تھی ملتان کے قریب. تو یہ ابراہیم نے میرے ساتھ سفر کیا, ایک ہفتے کی چھٹی لی ود آؤٹ پے. آپ لوگ سارے ملازم اندازہ لگا سکتے ہیں, کیونکہ میرے ساتھ جانے کی ایک ہی صورت تھی, یا میں لاس آف پے پہ چھٹی لوں یا وہ لاس آف پے لے. لیکن اس نے کہا کہ چونکہ میں ضرورت مند ہوں میں لوں, تو اس نے چھٹی لی ایک ہفتے کی بغیر تنخواہ کے, اور وہ میرے ساتھ پاکستان گیا. اور ان دنوں ملتان جانے کا راستہ ایک ہی تھا, کوئی ڈائریکٹ فلائٹیں نہیں ہوتی تھی, کراچی میں فلائٹ پہلے رکتی تھی. اب جب ہم کراچی میں رکے تو اس کی کیفیات کتنی اچھی تھیں, اس کا اندازہ آپ یہاں سے کریں کہ شام کو جو ہم نے ذکر کیا تو اس نے مجھے بتایا کہ حضرت جی جو ہے نا اپنے کمانڈروں کے ساتھ مصروف ہیں, وہ کل ہمارے استقبال کے لیے ایئرپورٹ نہیں آ سکیں گے. تو میں نے اسے کہا کہ حضرت نے تو مجھے یہ کنفرم کیا ہے, تو میرا تو خیال ہے کہ حضرت آئیں گے, تمہارا خیال غلط ہے. کہتے چلو صبح دیکھ لیں گے. جب ہم صبح پہنچے ایئرپورٹ پہ ملتان, تو میرے بڑے بھائی آئے ہوئے تھے ہمیں ریسیو کرنے کے لیے. انہوں نے وہی بات بتائی جو رات ابراہیم بتا چکا تھا. انہوں نے کہا کہ حضرت نے فرمایا ہے کہ میرے کمانڈر آئے ہوئے ہیں, ہماری کوئی فوجی مشق چل رہی ہے, تو میں نہیں آ پاؤں گا. تو میں انشاءاللہ عشاء تک پہنچ سکوں گا, کوئی دن میں مصروفیت رہے گی. تو ہم بھی چونکہ سفر کر کے آئے تھے دور سے, دن میں ابراہیم کو کہا کہ آپ آرام کر لیں. تو اثر ہم نے پڑھی اکٹھے اور اس کے بعد چائے وغیرہ پی کے بیٹھے تھے کہ اتنے میں ابراہیم اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا. کہتا حضرت آ چکے. کہ کیا ہو گیا ابراہیم, ادھر حضرت کہاں ہیں؟ حضرت تو فرمایا تھا عشاء کے بعد آئیں گے. اب اس کی پشت اس سیڑھیوں کی طرف تھی, وہ دیکھ نہیں رہا تھا, میرا منہ تھا ان سیڑھیوں کی طرف, میں دیکھ رہا ہوں کہ حضرت تو آ رہے ہیں. اب ہوا یہ کہ نیچے میرے بڑے بھائی اتفاق سے باہر کھڑے تھے دروازے کے, جب حضرت تشریف لائے تو انہوں نے بتایا کہ ابراہیم اور زاہد تو اوپر ہیں, اوپر تشریف لے آئے. تو میں نے کہا ابراہیم تم ٹھیک کہہ رہے ہو, حضرت تو آ گئے. اب وہ جب اس نے حضرت کو دیکھا ہے, وہ اس طرح دوڑا ہوا گیا ہے جس طرح ان کو پرسوں سے جانتا ہوتا, اور ان سے بغل گیر ہو گیا. بغل گیر ہونے کے بعد حضرت کا انداز شفقت سب کو پتا ہے, اور وہ حضرت کی جوانی کا زمانہ تھا. حضرت نے بہت محبت کا مظاہرہ فرمایا اور وہ زار و قطار ہونے لگ گیا. حضرت نے فرمایا کہ میں نے ابھی عصر کی نماز ادا کرنی ہے. تو حضرت واش روم تشریف لے گئے اپنا وضو کی تجدید کے لیے. تو میں نے ابراہیم سے پوچھا کہ ابراہیم بھائی یہ تو بتاؤ کہ تم تو اتنی طلب لے کے اتنی خوشی خوشی آئے ہو, جب تمہاری شیخ سے ملاقات ہوئی ہے تمہیں تو خوش ہونا چاہیے, تم تو رو رہے. کہتا زاہد اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ میں وہ درد بیان نہیں کر سکتا جو میرے ساتھ پیش آ چکا. جب میں حضرت سے بغل گیر ہوا ہوں تو اس طرح مجھے لگا ہے کہ حضرت کے دل سے بجلی نکل کے میرے دل کے اندر داخل ہو گئی. میں اس کا تحمل نہیں کر سکا اور اس کی وجہ سے میرے آنسو بے اختیار نکل رہے. دوستو یہ راستہ ایسا ہی ہے, کسی کوئی اس کو محسوس کر لیتا ہے, کوئی محسوس نہیں کرتا. اور اس کی روز افسوں تھی کیفیات. اس سے اگلے سال میں, یہ سن 85 کا واقعہ کہ حضرت سے بیعت ہونے کے لیے گیا تھا, سن 86 میں یہاں کے متحدہ عرب امارات کے نیشنل ساتھی ہیں, ان کا نام ہے مبارک بن زیود. اس وقت ان کی عمر صرف 18 سال تھی. اور وہ ہمارے پاس ٹریننگ کے لیے تشریف لائے تھے, جس طرح یہ نئے نئے لڑکے بھیجے جاتے ہیں کہ ان کو کمپنی چاہتی ہے کہ کام میں لگائیں. ابھی تو لوکلز ہوتے ہی بہت کم تھے اور بہت سالے اور محنتی نوجوان. اب مجھے ابراہیم نے بتایا کہ وہ بندہ جو ہے نا تمہیں ملنا چاہتا ہے. یہ بندہ مجھے کیوں ملنا چاہتا ہے؟ اب وہ تو کل کا لڑکا ہے. یہ ابراہیم تو میں تو عمر میں کافی قریب تھے ایک دوسرے کے. ابراہیم 2-4 سال مجھ سے بڑا ہوگا, اتنا ہی فرق ہوگا, لیکن یہ تو بالکل جوان سال تھا. یہ 18 سال کی عمر میں, ہم 30 کے درمیان میں, تمہاری آدھی عمر کا تو فرق ہو گیا. اس نے کہا وہ اس لیے ملنا چاہتا ہے کہ وہ مسلسل ایک خواب دیکھ رہا ہے. وہ خواب کیا ہے کہ ایک قبر سے ایک نور اٹھتا ہے, یا جسے آپ روشنی کہہ سکتے ہیں, وہ انگریزی میں لائٹ کہہ رہا تھا. وہ قبر سے اٹھ کے تمہارے کمرے تک آتا ہے اور تمہارے کمرے سے اس کے کمرے تک جاتا ہے, اور یہ ایک مسلسل ہے, مسلسل مثلث ہے جو چل رہی ہے, جسے ٹرائی اینگل کہتے ہیں انگریزی میں. اب وہ بڑا پریشان ہے کہ یہ خواب مجھے کیوں آ رہا ہے. تو جب میرے پاس آیا تو میں نے اس کو خواب کی تعبیر بتا دی. میں نے کہا بھائی کیا تعبیر بتائی؟ کہتے ہیں میں نے تعبیر بتائی کہ جو قبر نظر آ رہی ہے ہمارے وہ ان شیخ کی ہے جہاں میں حاضری دے کے آئے ہوں پاکستان, اور یہ راستہ جو ہے تمہیں اس بندے سے پتا چلنا ہے. اب تم ہمارے ساتھی بننے والے ہو, آ جاؤ پھر چلیں. میں نے کہا ٹھیک ہے, تمہاری تعبیر پہ آفرین ہے. وہ لے آئے شام کو میرے پاس. اس کو جب اسے لایا تو میں نے اس کو بھی دلائل اسود تھما دی. میں نے کبھی یہ انگریزی والی کتاب پڑھو, جا کے تم جوان سال ہو, تمہیں یہ سمجھ آ جائے گی تو پھر تم مطلب کام کرنا. وہ بھی بایاں نے ہی اسی طرح ایک ہفتے کے بعد آ گیا کہ بھائی زاہد یہ جو ہے نا, یہ میں کیا میرے ابا جان بھی نہیں سمجھ سکتے انگریزی, خدا کے لیے وہ کام بتاؤ جو ابراہیم کو تم نے بتایا. آپ یقین کریں دوستو کہ جب ہم نے اس کو ذکر سکھایا ہے تو وہ بھی اس سپورٹا کیبن یہ بنا ہوا نا, تو اس میں اگر آپ کو کام کریں گے اس کی دھمک باہر لوگوں کو محسوس ہوگی. تو اس وقت رہائشیں ہماری جو ہوتی تھی وہ ساری جو انڈسٹری تھی آئل کی گیس کی, اس میں بھی ٹیمپرری اکوموڈیشنس تھی. ہماری جو پرماننٹ اکوموڈیشنس ہیں یہ 90 کے بعد بنی ہیں, 10-12 سال کے بعد جا کے بنی, 90 تک وہی تھی. وہ ڈارمیٹریز ہوتی تھی جسے عرب وین کہتے ہیں یا کریوین کہتے ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ یہاں حرکت کریں گے تو ساتھ والے کو پتہ چلے گا. جب اس بندے نے ذکر شروع کیا ہے تو پوری ڈارمیٹری میں تہلکہ مچ گیا کہ یہاں زلزلہ آ گیا کیا ہو گیا. اس ایک بندے کے ذکر میں اتنی طاقت تھی اور ایسا جذبہ تھا. یہ ہے مقصود. اگر تو یہ جذبہ ہمارے اندر ہو تو پھر تو ہم کوئی چیز حاصل کر سکتے ہیں. تو وہ بہرحال اللہ تعالیٰ کا شکر ہے وہ چلتا رہا, اس کی کیفیت آج کچھ کل کچھ. جب تعلقات پرانے ہو گئے تو اس نے بتایا کہ یہ خواب مجھے ایک دن نظر آتا, ایک ہفتہ نظر آتا, تو میں کبھی نہ جا کے ابراہیم سے پوچھتا, میں سمجھتا میرے ایسی دماغ کا خلل ہے. مجھے 1 مہینہ 30 دن مسلسل یہ خواب آتا رہا. اب اس کا آپ کیا کرو گے؟ اس کے بعد اب اس کی جو کیفیات ہیں اس کی وہ تفصیلات بتانے میں بہت وقت لگے گا. میں اس کی صرف ایک تبرکن ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں. جب وہ حضرت کے پاس آیا تھا 2007 میں, یہ انگلینڈ گیا ہوا تھا کسی کورس کے لیے. اس وقت وہ آپریشن مینیجر ہے اسی جگہ پر جہاں اس نے ہمارے ساتھ کام شروع کیا تھا, کیونکہ وہ مقامی ہے, ترقی ہو کے اس بڑی پوسٹ تک جا چکا ہے. اب تو اس کے ماشاءاللہ بچے بھی بڑے ہو چکے ہیں. تو وہ 2007 کی بات ہے جس وقت یہ انگلینڈ میں حادثہ پیش آیا, آپ کو یاد ہوگا. تو اس نے وہاں سے فون کیا ہیدرو ایئرپورٹ سے مجھے کہ حضرت جی کو منع کریں کہ برطانیہ تشریف نہ لائیں. حضرت یہاں دورے کے لیے تشریف لائے ہوئے تھے اور یہاں سے حضرت کا پروگرام برطانیہ, پھر کینیڈا, پھر امریکہ جانے کا تھا. تو حضرت ہنسے, حضرت نے کہا کہ مبارک سے کہو کہ ہم نے جو کام کرنا ہے وہ تو کرنا ہی. اسے پوچھو کہ وہ کب آ رہا ہے, وہاں ملے گا یا یہاں ملے گا. اس نے کہا میں ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہوں, جس طرح ایئرپورٹ کھلتا ہے, ایئرپورٹ انہوں نے بند کر لیے تھے, جس طرح ایئرپورٹ کھلتا ہے میں آ جاؤں گا. پھر اس کا دوبارہ فون آیا کہ مجھے فلائٹ مل گئی ہے, میں صبح 4 بجے پہنچوں گا اور میں وہاں سے اپنی گاڑی سے دبئی سے جب آؤں گا ابو دھابی تو اس میں ٹائم لگے گا, تو اشتراک تک میں پہنچوں گا, میرا انتظار کر. تو جس وقت وہ آیا ہے, جمعے کا دن تھا, ہم لوگ اشراق کے بعد بیٹھے تھے حضرت کے پاس. حضرت اشراق کے بعد تھوڑی گفت و شنید فرماتے تھے. اس وقت تک کہ صابر صاحب بھی تشریف نہیں لائے تھے, اب آپ لوگوں میں سے صرف آصف صاحب شاید موجود تھے اس موقع پر. تو انہوں نے جب یہ آیا مبارک, تو مبارک نے آ کے یہ بتایا کہ میری آج ملازمت پہ حاضری ہے شام کو 5 بجے, تو حضرت نے یہ نہیں کہا کہ بھائی تم اتنے دنوں کے بعد آئے ہو اور اب بھی تم 4 گھنٹے کے لیے آئے, کیا کرنے آئے؟ ان کے ظرف کی وسعت دیکھیں. حضرت نے فرمایا کہ آپ ساتھی جو جا چکے ہیں, کچھ ساتھی اپنی حسب ضرورت چلے جاتے ہیں, فجر پڑھتے ہی چلے جاتے ہیں, تو حضرت منع نہیں فرماتے کسی کو. اصل مقصد ذکر ہے کہ ذکر کر لیا, نماز پڑھ لی, تو جس نے جانا ہے اجازت ہوتی ہے حضرت کی طرف سے. تو کچھ ساتھی جا چکے تھے, کچھ ساتھی بیٹھے تھے, تو اس نے کہا سب ساتھیوں کو اطلاع کر دیں کہ ہم مبارک کے اعزاز ایک خصوصی ذکر کا اہتمام کریں گے جمعہ کی نماز کے بعد. حضرت جمعہ خود پڑھایا کرتے تھے, تو چونکہ مبارک چلا جائے گا, مبارک آیا ہے تو چلے اس کا بھی فائدہ ہو جائے گا اور ہمارا بھی فائدہ ہوگا. حضرت اتنا اکرام کرتے ہیں ساتھی کا کہ ساتھی تھوڑی دیر کے بھی آیا تو اس کو فائدہ پہنچا. وہ ذکر کیا اور ذکر کے بعد اس نے حضرت سے اجازت لی. جب میں اسے خدا حافظ کہنے کے لیے گیا باہر لفٹ تک, تو وہ اشک بار ہو گیا کہ مبارک, کہتا کہ زاہد ہم کتنے کم نصیب لوگ ہیں, کیا ہستیاں ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جوڑا ہے اور ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے ان کو دینے کے لیے. تو میں نے کہا مبارک یہ بات تو ہم اچھی طرح جانتے ہیں, ہمیں بہت اچھی طرح پتا ہے, ہم سب یہی کچھ کر رہے ہیں بشمول میرے, میں ملازمتیں ہی کر رہا تھا یہاں پہ, میں کون سا حضرت قدموں میں بیٹھا تھا جا کے, میں تھوڑا آپ سے زیادہ جا رہا ہوں گا, آپ میرے سے تھوڑا کم جا رہے ہوں گے, تھے تو ہم سب ایک ہی کشتی کے مسافر. بلکہ اس میں تو کوئی شک نہیں, آپ جو بات کہتے ہو بالکل درست ہے. تو اس نے کہا کہ میں نے کہا اب کیا تازہ واقعہ پیش آ گیا؟ کہتے اصل میں ہوا یہ کہ اس مراقبے میں میں یہ دیکھتا ہوں کہ ایک دریا کا کنارہ ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے حضرت بیگ صاحب, حضرت شاہ صاحب, سارے مشائخ وہاں موجود ہیں, اور ایک خلقت ہے, ایک مخلوق ہے جس کا بہت ازدحام ہے یہاں پر. اب جام تقسیم کر رہے ہیں حضرت بیگ صاحب, بندہ سامنے ہے اس کو تو نہیں دے رہے, جو پیچھے ہے اس کو بلا کے دے. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ کسی کو دے رہے ہیں کسی کو نہیں دے رہے, ہونا تو چاہیے, تو فیض عام ہے کہ بانٹ رہے ہیں تو سب کو ہی بانٹ دیتے. میں نے کہا تمہیں جلدی تو ہوگی لیکن یہ بات ابھی حضرت سے پوچھ لیتے ہیں اچھا ہے, کیونکہ پھر حضرت سے بعد میں پوچھیں گے تو بات کا وہ لطف نہیں رہے گی. تو میں حضرت جی کے کمرے میں حاضر ہوا, ابھی حضرت آرام فرمانے کے لیے لیٹے ہی تھے, تو میں نے کہا حضرت جی اگر آپ برا نہ منائیں تو مبارک چھوٹی سی بات پوچھنا چاہتا ہے آپ سے. حضرت نے کہا آئیں ظاہر صاحب, لائٹ جلا لیں. کرسی پہ بٹھایا ہم دونوں کو, پھر سے پوچھا کہ کیا بات ہے, تو میں نے بات بتائی, تو حضرت نے جو بات کہی وہ ہم سب کو پلے سے باندھ لینی چاہیے. حضرت کہتے کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ جو دولت مل رہی ہے یا بٹ رہی ہے یہ میری مرضی سے نہیں ہے, یہ اللہ کی عطا ہے, اللہ کا انتخاب ہے. جس کو منظور ہوگا اسے ہم یہ چیز پہنچا سکیں گے, جس کو منظور نہیں ہوگا ہم نہیں پہنچا سکیں گے. تو آپ خود فیصلہ کر لیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے نصیب میں یہ چیز لکھ دی ہے, یہ دولت لکھ دی ہے, تو اب ہم اس کی قدر کر لیں تاکہ اللہ کے ہاں ہماری قدر ہو جائے, اور اگر نہیں. اسی لیے حضرت اس بات کی اہمیت زیادہ سمجھتے ہیں اور اس بات پہ زور زیادہ دیتے ہیں کہ جو بندہ ایک دفعہ ذکر کرنے آ چکا ہو اسے ضائع ہونے سے بچائیں, کیونکہ وہ اللہ کی پکڑ میں زیادہ آ جائے گا ایک نئے بندے کے آنے کی نسبت, کیونکہ نئے بندے کو ابھی اس کام کی عظمت کا علم نہیں ہے. لیکن ہم لوگ جو یہ کام کر رہے ہیں ہم اس کو فرض عین سمجھ کے کر رہے ہیں, اس کام کو عظیم کام سمجھ کے کر رہے ہیں. اب اگر ہمیں ایک شیطان برگلا رہا ہے تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے اپنے بھائی کو واپس لے کے آئے اس راستے, اس کی راہ کھوٹی نہ ہونے دیں. ہمارا کام یہ ہے. یہ دوسرا واقعہ تھا. اس سے اگلے سال, یہ میں نے اس کی مزید تفصیل آپ کو بتائی ہے, اس سے تیسرے سال سن 87 میں ہمارے ایک دوست لبنان کے, ان کا نام ولید حسن عبود ہے, جن کا بیان کل تھا انگریزی میں انہوں نے گفتگو کی تھی آپ کو یاد ہوگا, وہ بھی میرے ساتھ ساتھ ہی یہاں سے ریٹائر ہو کے گئے ہیں 2016 میں, آج سے 2 سال پہلے. یہ مثال اس لحاظ سے سب سے روشن ہے کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے جو استقامت عطا کی ہے, جو اخلاص عطا کیا ہے, اور جو ذہنی وضاحت عطا کی ہے, وہ جو دونوں میں نے مثالیں دی ہیں وہ اس کے مقابلے پہ نہیں. اب یہ ولید کا معاملہ کیا ہوا کہ یہ میرے شفٹ کنٹرولر تھے اور میں ان کے ماتحت ٹیکنیشین کام کرتا تھا. آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ فرق کتنا ہوتا ہے ان دونوں پوسٹوں کا. لیکن یہاں پہ چونکہ ماحول دوستانہ ہے, کوئی یہ تو نہیں ہے کہ بندہ کو ہٹو بچوں کی آوازیں لگا رہا ہوتا ہے, تو نائٹ شفٹ تھی تو مجھے ولید نے بلایا کہ میں نے سنا ہے زاہد تمہارے پاس ایک سلسلہ ہے. تو میں نے کہا آپ کو کیا لینا دینا ہے کہ میرے پاس سلسلہ ہے. کہتے ہیں میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ میں ایک عظیم سلسلے سے وابستہ ہونے جا رہا ہوں. تو میں نے کہا میں بھی سنوں کہ سلسلے کی عظمت کا کیا واقعہ ہے, بھی کیا کون سا عظیم سلسلہ ہے جس سے آپ آگاہ ہونے جا رہے ہیں. کہتے ہیں وہ سلسلہ رفائی ہے, ہمارے شیخ لبنان میں ہیں, ان کے 5,000 مرید ہیں اور میں ان سے وعدہ کر کے آئی ہوں, میں نے ان سے بیعت ہو جانا ہے. میں نے کہا ذرا اس کے سلسلے کے اوصاف بیان فرمائیں تاکہ ہم بھی آگاہ ہو جائیں بھی سلسلہ عظیم کون سا ہوتا ہے. کہتے ہیں ہمارے شیخ جب ذکر کا حلقہ بٹھاتے ہیں تو ہم سب کے ہاتھوں میں ایک چاقو یا چھری دے دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ذکر کے دوران گھونپ لو, ہم گھونپ لیتے ہیں اور ہمارا خون نہیں نکلتا. میں نے کہا ذکر یہ سلسلہ عظیم ہونے کی نشانی ہے. کہتے ہیں ہاں اور بھی نشانی ہے. میں نے کہا اور کیا نشانی؟ کہ ہمارے شیخ ہمیں جنگل میں لے جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ کسی چیز کو پکڑ لو, سانپ کو پکڑ لو, بچھو کو پکڑ لو, کوئی ضروریات آپ پکڑ لو, اژدہا پکڑ لو, وہ آپ کے ہاتھ میں آگے اس طرح ہو جاتا ہے, سب پلاسٹک کا کھلونا ہوتا ہے, بے بس ہو جاتا ہے, کچھ بھی نہیں کرتا, نہ آپ کو ڈستا ہے نہ آپ کو کچھ کہتا ہے. میں نے کہا میرے دوست یہ بازی گری تو ہو سکتی ہے, یہ شعبت بازی تو ہو سکتی ہے, یہ کوئی اس راستے کی عظمت تو نہیں ہو سکتی, کیونکہ ہم اللہ سے جوڑ اختیار کر رہے ہیں یا ہم یہ کمالات دکھانے آ رہے ہیں. کہتے پھر سلسلے کی عظمت کیا ہوتی؟ میں نے کہا میرے دوست سلسلے کی عظمت کیا ہوتی ہے اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو آپ کے چھٹی جانے میں کتنے دن؟ کہتے میرے چھٹی جانے میں 27 دن. ان لوگوں کی ڈیوٹی اس طرح تھی کہ 43 دن یہ کام کرتے تھے اور 27 دن چھٹی ہوتی تھی, تو اس کے 15 دن گزر چکے تھے اور یہ عید الفطر سے پہلے اس نے چھٹی پہ جانا تھا. تو میں نے کہا ولید ایک کام کر لیتے ہیں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا, آپ یہ 27 دن اس طرح گزار لیں جس طرح میں آپ سے درخواست کرتا ہوں, اللہ رب العزت آپ پہ کھول دیں گے کہ فرق کیا ہے. کہتا ٹھیک ہے ڈن, میں مان لیتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ چیز پتہ نہیں کس طرح میرے دل میں ڈالی تھی اور کس طرح اس کے زبان میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈال دی کہ اس نے یہ بات مان لی. اب میں اس بات کا معترف ہوں کہ اس شخص نے 27 دن میرے ساتھ اس طرح گزارے جس طرح وہ میرا سایہ ہوتا. وہاں وہ کیمپ میں لوگ سمجھتے تھے کہ یا تو ولید پاگل ہو گیا یا یہ پاگل ہو, کیونکہ ہم ایک دوسرے سے اس طرح جڑے رہتے تھے. صبح تو ہم اکٹھے ہیں, شام کو ہم نماز میں اکٹھے ہیں, ڈیوٹی پہ ہم اکٹھے ہیں, اب گفتگو کر رہے ہیں تو ہم اکٹھے کر رہے ہیں, نماز پڑھ رہے تو ذکر تو ہم اکٹھے کر ہی رہے تھے. اس نے وہ جو 27 دن گزارے ہیں وہ ایک صحیح مطلب اس طلب کے ساتھ گزارے, اور اللہ تعالیٰ کسی کی طلب کو ضائع نہیں فرماتے. وہ میرے شیخ کے پاس نہیں گیا تھا, اس نے کوئی پاکستان کا سفر نہیں کیا تھا, میں کون تھا, میری کیا حیثیت تھی, لیکن یہ راستہ اس طرح سے ہی ہے, اس راستے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ آپ بھی یہ کام کریں گے تو آج بھی وہی چیز اسی طرح برپا ہوگی, کیونکہ یہ ایک کنیکشن ہے, ایک تعلق ہے, اس تعلق کا اثر آپ کے ذریعے بھی اتنا ہی ہوگا, وہ میرے ذریعے بھی اتنا ہی تھا. وہ جو کل تھا 1987 میں وہ آج 2018 میں اس طرح ہی ہے, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. آپ آزما کے دیکھیں, ولید نے آزمایا, اس کو اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں کھول دی. جس وقت لیلۃ القدر تھی جس رات میں, اس وقت اس شخص کی کیفیت کا یہ عالم تھا, وہ شخص جو ابھی بیعت نہیں ہوا, جو پاکستان نہیں گیا, جس نے ابھی کچھ پڑھا ہی نہیں اس بارے میں, کچھ نے جانچا بھی نہیں زیادہ, اس نے تو صرف میری اس آفر کو قبول کیا ہے, میری اس پیشکش کو قبول کیا ہے کہ چلیں 27 دن گزار کے دیکھ لیتے ہیں, پتہ لگ جائے گا کیا ہے ابھی. تو وہ اس خود بتا رہا ہے مجھے کہ میں اس وقت عصر کے وقت محسوس کر رہا ہوں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پہ تشریف لا چکے ہیں. یہ بھی کیا چیز ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح, اور فرشتوں کی پوری فوج کے ساتھ آئے ہیں اور انہوں نے جھنڈا گاڑ دیا آج لیلۃ القدر. اب یہ وہ بندہ کہہ رہا ہے جس بندے کا ابھی ہمارے ساتھ کوئی تعلق قائم نہیں ہوا, اور جب ہم نے شام میں ذکر کیا تو وہ کہتا ہے کہ اس وقت دو جگہیں ایسی ہیں اس عصب میں, جو صحرا کی وہ سائٹ ہے جس کا نام تھا, جہاں جو لیلۃ القدر کے انوارات ہیں وہ گر رہے ہیں, ایک تو بیت اللہ ہے اور ایک یہ کمرہ ہے جہاں ہم ذکر کرتے ہیں. اب آپ یہ سوچ لیں کہ یہ انوارات متوجہ کس چیز پہ ہوتے ہیں؟ ان قلوب پہ متوجہ ہوتے ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں. اب بیت اللہ تو بیت اللہ ہے ہی, جو بھی وہاں ہوگا محروم نہیں رہے گا. اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ اعتکاف کے فائدے سب سے بڑے کیا ہیں, آدمی وہاں سو بھی رہا ہوگا تو محروم نہیں ہوگا, وہ تو حاصل کرے گا, لیکن یہ جو ذکر کر رہا ہوگا یہ بھی محروم نہیں ہوگا. اب اس کیفیت کے ساتھ ولید صاحب اپنی چھٹی پہ چلے گئے. اب یہ تو یہاں کی حالت تھی, اب وہاں کی حالت کیا ہوئی ولید کی کہ 5 دن کے بعد چھٹی جانے کے ان کا فون آ گیا مجھے, کہتے زاہد میں ولید بات کر رہا ہوں لبنان سے, میں نے کہا پہچان لی میں نے آپ کی آواز, کہتے آپ حضرت کو فون کر کے بتا دو میں اویسی ہو چکا ہوں. میں نے کہا ٹھیک, فون بند کر دیا انہوں نے, میں نے کوئی فون نہیں کیا حضرت, کیونکہ آپ عربوں میں رہتے ہیں میں بھی عربوں میں رہتا ہوں, ہمیں ان کے مزاج کا پتہ ہے. میں نے کہا یہ جب آئے گا تو پتہ نہیں پھر کیا کہے گا, میں حضرت کے کہہ کے ایسی بات میں شرمندہ نہیں ہونا چاہتا کہ میں حضرت کیا تفصیل بتاؤں گا, تو یہ آ جائے پھر دیکھ لیتے ہیں کیا بات کرنی. وہ آ گیا واپس, 5 دن گزر چکے تھے, 22 دن چھٹی اس نے گزاری. تو میں نے اس سے آتے سوال کیا, میں نے کہا ولید یہ کیا ہے, تم یہاں سے کچھ کہہ کے نہیں گئے اور 5 دن کے بعد تم نے مجھے فون کر دیا, تو فیصلہ تو تم نے کرنا تھا نا, تو تم نے 5 دن کے بعد فیصلہ کیا کیا اور اس یہاں کیا ہوا, یہ کیا واردات ہوئی. اب جو واقعہ اس نے سنایا ذرا وہ غور سے سنو کہ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کو کیسے ظاہر فرماتے ہیں, اور یہ واقعہ آیا من آیات اللہ ہے, اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. ولید کہتا کہ میں اپنے شیخ کے پاس گیا, اب وہ شیخ بظاہر کوئی اس کے داڑھی نہیں ہے, 5,000 اس کے مرید ہیں, لیکن اللہ کا خوف تو ہے نا لوگوں میں, ابھی بھی دنیا ان لوگوں سے خالی نہیں ہوئی تبھی تو دنیا قائم ہے. تو کہتا ہے میں نے اس کو کہا کہ میں جھوٹا آدمی نہیں ہوں, میں کال کا سچا بندہ ہوں, میں تم سے وعدہ کر کے کہتا تم سے بیعت ہوں گا, میں تو آ گیا ہوں, لیکن درمیان میں میرے ساتھ یہ ہو گیا کہ وہ ایک بندہ پاکستانی مل گیا, اس نے کہا کہ سلسلے کی عظمت تو کوئی اور ہی چیز ہوتی ہے, اور وہ اگر آپ نے پتہ لینی ہے تو 27 دن میرے ساتھ گزارو, تو میں نے جب گزارے تو وہاں تو صبح کچھ تو شام کچھ تو کیفیات ہی کچھ اور. تو اس نے کہا کہ ولید ان باتوں کو چھوڑو کہ تم نے میرے ساتھ کیا وعدہ کیا تھا اور میں نے تم سے کیا کہا تھا, تم مجھے وہ کام سکھاؤ جو سیکھ کے آئے ہو وہاں سے. کہتے میں نے کہا چلو اور ذکر کرتے, کہتے وہ 3 دن میرے ساتھ صبح شام ذکر کرتا رہا جس طرح میں تمہارے ساتھ کرتا, وہ شیخ اپنے سلسلے کا. کہتا 3rd دن اس نے ہاتھ باندھ دیا, ولید میں تمہیں بیعت نہیں کر سکتا. کہتا میں نے کہا تم بیعت کیسے نہیں کرتے, تم نے تو وعدہ کیا تھا مجھے بیعت کرو گے. کہتا میں نے وعدہ تو ضرور کیا تھا, لیکن تم جو کام کر کے آئے ہو, تمہارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ مجھے برزخ سے کہہ رہے ہیں کہ ولید اویسی ہو چکا ہے. یہ طریقہ ہے جس وقت آپ اس پہ عمل کرتے ہیں آپ مشائق سے متعلق اسی دن اسی گھڑی اسی وقت ہو جاتے ہیں. یہ ہے راز کی بات. ہمارے ہاں بیعت کی قیمت نہیں ہے, کام کرنے کی قیمت. آپ وہ کام کریں گے وہ چیز حاصل ہو جائے گی, پھر آپ کو خود طلب ہوگی شیخ سے ملنے کی. کر کے تو دیکھیں, آزما کے تو دیکھیں. اس بندے نے آزما کے دیکھا, پھر کہتا میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی گئی ہے تو پھر آپ ہی کام کیوں نہیں کرتے. انہوں نے کہا یہ 5,000 بندے مجھے قتل کر دیں جن کو آج تک میں اتنے عرصے سے چلاتا رہا ہوں, لیکن پھر بھی اس کی دیانتداری کا ہمیں اعتراف کرنا چاہیے کہ اس نے کم از کم ولید کو گمراہ تو نہیں کیا. ولید واپس آیا اور پہلی فرصت میں اس نے یہ کام کیا کہ پاکستان کا ویزا اپلائی کیا, اور حالات اچھے تھے اسے ویزے آسانی سے مل جاتے تھے, یہ پاکستان گیا. جب پاکستان سے 10 دن کی چھٹی سے واپس آیا, یہ 1987 کا واقعہ, تو میں نے اس وقت حضرت ریٹائر ہو کے راولپنڈی تشریف لا چکے تھے, حضرت نے خود ریسیو کیا, حضرت نے اپنے دولت کدے پہ اس کو رکھا, اپنے ساتھ مشتبہ لے کے گئے, اپنے ساتھ ہی 5 وقت کی نماز پڑھاتے تھے اور خود ہی اس کو سی آف کر کے گئے. جب ولید آیا میں نے کہا یار تم نے ہمارا شہر اسلام آباد دیکھا ہے کتنا خوبصورت ہے, تو اس نے کہا کہ آپ نے لبنان دیکھا ہی نہیں, اگر لبنان دیکھو یہ انبیاء کی سرزمین ہے, دنیا کا خوبصورت ترین خطہ ہے, اس کے حسن کو دنیا کا کوئی ملک مل ہی نہیں سکتا, اگر میں نے سیر کرنی ہو تو میرے لیے لبنان سے باہر جانا ضروری نہیں ہے, میں کوئی سیر کرنے نہیں گیا تھا نہ میں کوئی ملک دیکھنے گیا تھا, میں تو ایک اس ہستی کو دیکھنے گیا تھا جس سے یہ دولت مجھے ملی ہے. بس میرا وہ وقت ہوتا تھا حضرت کے بغیر جب حضرت سونے کے لیے جاتے تھے, باقی میں حضرت کے ساتھ اس طرح نتی تھا جس طرح میں ان کا سایہ ہوتا ہوں, اور اس کا تو تجربہ میں خود کر چکا ہوں کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 27 دن میرے ساتھ وہ کس طرح نتی رہا ہے, اور وہ پھر حضرت شاہ کے پاس پہنچا ہوا تو پھر اس میں کمی کیسے کر سکتا تھا. اللہ رب العزت نے اس کو یہ چیز عطا فرمائی, اور پھر ایسے ہی لوگوں کو ایسی چیز عطا فرماتے ہیں کہ جب 2005 کا واقعہ ہے یا 2006 کا واقعہ ہے, آج سے 11-12 سال پہلے کا واقعہ ہے, حضرت صاحب فراش تھے, اس بار حضرت نے کوئی بیان نہیں فرمایا, حضرت صرف تشریف لائے, حضرت صرف ذکر کرواتے تھے, تو جب حضرت تشریف لائے تو حضرت کی عادت مبارکہ ہے کہ جو اس طرح کے ساتھی ہوتے ہیں دوسرے ملکوں کے ان کا اکرام کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا بات آپ نے پوچھنی ہے. تو ولید نے کہا کہ میں نے میرے پاس ایک سوال ہے. اس نے سوال جو کیا وہ انگریزی میں تھا, میں آپ کے سامنے اردو میں عرض کر دیتا ہوں. اس نے کہا کہ حضرت مجھے یہ بتائے کہ یہ تعلق ہمیں دنیا میں بڑا اچھا لگ رہا ہے, ہمیں بڑا فائدہ دے رہا ہے, یہ قبر میں ہماری کیا مدد کرے گا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ قبر بہت دور کی منزل ہے, بہت دور کی گھاٹی ہے, پہلی گھاٹی سکرات الموت کی. یہ فیصلہ اس وقت ہو جائے گا کہ آدمی ایمان لے کے رخصت ہوا ہے یا نہیں رخصت ہوا, جب آخری سانس آئے گا. ہماری ساری کوشش تو وہ بنانے کی ہے, جب اس گھاٹی سے نکل جاؤ گے تو اگلی گھاٹی پار ہی پار. اگر آپ سکرات موت کی تیاری کر رہے ہیں تو پھر سمجھیں کہ اس سوال کا جواب بھی آپ ساتھ ہی تیار کر رہے ہیں من ربوں کا. وہ جواب تو آپ تب دے پائیں گے نا جب ایمان کے ساتھ جائیں گے. اور وہ اس وقت حضرت نے یہ واقعہ سنایا کہ شیطان جو ہے اپنے پیشاب کا پیالہ لے کر گھوم رہا ہوتا ہے جس وقت آخری وقت آتا ہے بندے پہ, اور کہ مجھے خدا اور ہر شخص کو جو بھی کس و ناکس اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے یہ موت کی سختی میں شدید پیاس لگتی. اسے حضرت فرما رہے تھے کہ اپنے گھروں میں زمزم شہد سے ملا ہوا پانی ہر وقت رکھیں, اور جب کسی کو ایسی کیفیت میں پائیں کہ موت کے قریب ہے تو ایک ایک قطرہ اس کے منہ میں ٹپکاتے رہیں, وہ طلب کرے یا نہ طلب کرے, تاکہ اس کو پیاس نہ لگے. کیونکہ یہ دونوں چیزیں جنت کی ہیں, زمزم بھی اور شہد بھی. تو اس کے اثرات سے وہ شیطان لعین کے اس ہتھکنڈے سے محفوظ ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ یہ بڑا مشہور واقعہ ہے حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کا, کہ جب ان پہ سکرات موت کا وقت آیا. اب یہ شیطان ہر بندے کے حساب سے وار کرتا ہے, اب وہ اتنے بڑے عالم, اتنے بڑے اہل اللہ, تو وہ ان پہ جب حملہ آور ہوا. ان کی خوش قسمتی یہ ہے, اسی لیے ہم اپنی خوش قسمتی سمجھتے ہیں کہ اپنے مشائے کی زندگی میں چلے جائیں. اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں؟ حضرت نے خود بتایا کہ حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ 1000 میل کے فاصلے پہ وضو فرما رہے تھے جب یہ کیفیت برپا ہوئی ہے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ, کہ وہ شیطان نے سوال کیا کہ اللہ کے ہونے کی دلیل دو. تو وہ عالم دین تھے, ان کے لیے دلیل دینا کیا مشکل تھی, انہوں نے ایک دلیل دی. لیکن وہ شخص کون ہے جو مخاطب ہے آپ کا؟ وہ ملائکہ کا استاد رہ چکا ہے, اس نے وہ دلیل رد کر دی. انہوں نے 99 دلیلیں دی اور وہ رد کرتا چلا گیا, اور اللہ رب العزت نے یہ منظر کھول دیا حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ پر. تو ان کو بچانا مقصود تھا. تو جب منظر کھلا تو انہوں نے اپنے وضو کرتے ہوئے پانی کو اس طرح چھینٹے پھینکے, راضی تو کہہ کیوں نہیں دیتا میں اللہ کو بغیر کسی دلیل کے مانتا. اور یہ آواز اللہ تعالیٰ نے پہنچائی, اور انہوں نے اسی وقت کیا کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کو بلا دلیل مانتا ہوں. یہ ان کے آخری کلمات تھے جس کے ساتھ اللہ کے پاس چلے گئے, اور ان کا انجام بخیر ہو گیا. کہتے کہ یہ ہے اس نسبت کا فائدہ, وہ نسبت کا فائدہ جو کل تھا وہ آج بھی ہے. لیکن یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم اس نسبت میں سچے کتنے. یہ سارے واقعات جو آپ کو تبرکن سنائے جاتے ہیں ان سے مقصد نہ کوئی کسی شخص کی عظمت کو ظاہر کرنا ہے, اور نہ یہاں کوئی واضح تقریر کرنا ہے, بلکہ اپنے آپ کو راغب کرنا ہے کہ کس طرح ہمیں سمجھ آ جائے. ہر بندے کا سمجھنے کا اپنا ایک پیمانہ ہوتا ہے, وہ کہ کسی کارگزاری سے اس کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے, کسی واقعے سے سمجھ آ جاتی ہے, کسی کو کسی دلیل سے سمجھ آ جاتی ہے. تو یہ اس طرح کے تذکرے کیے جاتے ہیں. اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں, جس طرح بھائی عبدالرحمان صاحب نے اپنا واقعہ سنایا, مولانا افضل صاحب اپنا واقعہ سنا سکتے ہیں, اور ایسے واقعات پیش آتے ہی رہیں گے. اور ایسے بہت سے ساتھی ہیں جن کے واقعات ہیں, اور ایسے واقعات حضرت کی قید کے دوران بہت پیش آئے, اور یہ واقعات ان ساتھیوں کے ساتھ تو پیش آئے سو آئے جو ہمارے تھے, وہاں تو جو غیر مسلم تھے ان کے ساتھ واقعات پیش آ گئے. ایک ہندو وہاں سپاہی تھا, اس کی پاس بک گم ہوگی, اس کی نوکری خطرے میں پڑی ہوئی تھی, اس کو پتہ لگ گیا کہ یہ لوگ یہاں پہ ہیں اور ان کی وجہ سے میرا کام ہو سکتا ہے. وہ تو کہتے پیچھے ہی نہ چھوڑے کہ میری جی پاس بک دلوائیں, آپ پاس بک ملے گی تو میں بچوں گا. تو اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہے, ہم دعا ہی مانگ سکتے تھے, دعا مانگی اس کی پاس بک مل گئی. جس کسی نے چھپائی ہوئی تھی اس نے خود آ کے دے دی, اس کو ایک خواب نظر آیا کہ اس کی پاس بک دے دو. تو یہ اس طرح کے واقعات, اس طرح کے نظائر کا پیش آنا, سالے خوابوں کا آنا, کرامتوں کا برپا ہو جانا, یہ ممکن ہوگا, یہ ہوگا بھی, یہ ہوتا ہے. اور اس سے بڑے واقعات میں آپ کو سنا سکتا ہوں, وقت کی تنگی ہوتی ہے. ایک ہمارے پاس ساتھی تھا, جو ہندو سے مسلمان ہوا تھا وہ یہ بتاتا تھا کہ جس وقت میں ہندو تھا اس وقت میں وہ مراقبہ کرتا تھا. یہ مراقبہ ہندوؤں میں, سکھوں میں, یہودیوں میں, نصارہ میں, سب میں موجود ہے. لیکن وہ مراقبے سے کیا حاصل کرتے ہیں؟ کہتے 2.5 گھنٹے ہم ایک خاص آسن میں پالتی مار کے بیٹھے رہتے تھے تو آہستہ آہستہ روح جسم کو چھوڑتی ہوئی محسوس ہوتی تھی, اور زیادہ سے زیادہ کتنا جاتی تھی کہ بمبئی کی اس میں چلی گئی فضا میں, بمبئی نیچے جانا شروع ہو گیا. اور ہمارے جو وہ تھے گرو وہ کہتے دیکھا کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا. کہتے لیکن یہاں کیا ہے, جس وقت آپ کہتے ہو عادیت ایسے لگتا ہے کوئی جیٹ طیارہ گیا آسمانوں. یہ کیفیت, ایک گھوڑا 50,000 سال دوڑتا رہے پوری طاقت کے ساتھ, پوری قوت کے ساتھ, اس کو اگر آپ افقی طور پہ کی بجائے عمودی طور پہ کر دیں تو جس جگہ وہ پہنچتا ہے وہاں سے عادیت کا آغاز ہوتا ہے, جو پہلی منزل ہے سبوت کی. اور یہ تو وہ منزل ہے, اس کے ساتھ دل کے اندر کی یقین پکڑنا چاہیے کہ اللہ ایک ہے, اسی سے سب کچھ ہوتا ہے. وہ یقین پیدا کیا جاتا ہے وحدہ لا شریک لک یا اللہ وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اصل میں یہ چیز دل کے اندر جتنی جلدی اتر جائے, جتنی جلدی سمجھ میں آ جائے, اس کوشش کے لیے آپ کی خدمت میں حاضری دی جاتی ہے. کوئی ذاتی اغراض نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے, اس کا بڑا احسان ہے, اس کا جتنا شکر ادا کریں کم. نہ ہمارے مشائخ کے کام پاس کمی ہے, نہ ان کے متعلقین کے پاس کمی ہے, اور کمی آپ کے پاس بھی نہیں. آپ سب لوگ جو یہاں موجود ہیں آپ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے معتمد با دنیا کا حصہ عطا فرمایا. تو جب دنیا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے تو اب یہ سوچیں کہ اس دنیا میں ہی رہتے ہوئے اگر ہم آخرت کما کے لے جائیں, اپنے آپ کو کامیابی کے ساتھ یہاں سے رخصت کر لیں, جو کہ پتہ نہیں ہے کہ کب رخصتی ہوگی. یہ بالکل یقینی بات ہے, طے شدہ بات ہے کہ جانا تو ہے. اب اگر اللہ کو یاد کرتے ہوئے جائیں گے تو یہ ساری زندگی قیمتی بن جائے گی, اس کی قیمت لگ جائے گی, کیونکہ اللہ کے ہاں چیزوں کا وزن ہوتا ہے, گنتی نہیں ہوتی. یہ ہر سانس کو قیمتی بنا لیں, اس پہ محنت کی جاتی ہے. یہی آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ پس تم میرا ذکر کرو, میں تمہیں یاد کروں گا. اور اس کے بعد یہ بھی فرماتے ہیں کہ تم میرا شکر ادا کرنا, انکار کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا. اور ساتھ ہی کیا فرماتے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو مدد کرو, کس سے؟ صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. دیکھیے تھوڑے سے دن ہیں, آپ کو مشکلات لگتی ہیں, اب کوئی کام کر رہے ہیں, کوئی دقت پیش آتی ہے, جس طرح عبدالرحمان صاحب نے جو واقعہ سنایا ہے اپنا کہ انہیں ملازمت جو ہے انہوں نے قبول نہیں کی, تو یہ فیصلہ آپ کو کرنا پڑتا ہے. یہ واقعہ میرے ساتھ 1979 میں پیش آ چکا ہے, میں تو سلسلے میں بھی نہیں, جب مجھے یہاں کا وہ کمپنی کا وفد لینے کے لیے گیا تو اس میں جو سیفٹی مینیجر صاحب تھے وہ کہتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے داڑھی تو بہت بڑا ہیزرڈ ہے, تو ہم داڑھی کے ساتھ آپ کو کیسے رکھ سکتے ہیں. میں نے کہا اس کا فیصلہ آپ ابھی کر لیں. میں نے کہا میں تو اس کو اپنی جزو اعظم سمجھتا ہوں اپنے جسم کا, میں اپنے جز کو تو جدا کر نہیں سکتا. اگر آپ نے مجھے اس داڑھی کے ساتھ رکھنا ہے تو سارا آنکھوں کا, اگر نہیں رکھنا تو میں تو یہاں کام کر ہی رہا ہوں. تو میں نے تو آپ سے کوئی خواہش ظاہر نہیں کی, خواہش مند آپ ہیں, آپ نے ایڈوائز کیا آپ کو بندے چاہیے, ہم نے اپلائی کیا, آپ نے مناسب سمجھا ہمیں لینا. اگر آپ نے لینا ہے تو اس طرح ہی لے لیں, نہیں لینا تو نہ لیں. جب آپ دو ٹوک بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی آنت کیسے کرتے ہیں. انہی لوگوں نے رکھا, پھر انہوں نے سلیکشن کا لیٹر بھیجا. پھر 6 سال کے بعد ایک موقع ایسا آیا کہ ایک میرے الجیرین باس آئے اور صبح اٹھتے شام اٹھتے مجھے سیفٹی کے رولز بتائیں. میں نے کہا ذرا میری فائل منگوا لو, اس میں لکھا ہو پڑھ لو, اس کے بعد میں اس سے بات کر لوں. اسی طرح وہاں پہ ایک سردار تھا شمشیر سنگھ, میرا کلیگ تھا, اس کی بھی سلیکشن ہو گئی. اب وہ, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جس ملازمت سے اس ملازمت پہ آئے تھے تقریباً ہم 2 گنا تنخواہ پہ آئے تھے اس زمانے میں. تو یہ بہت بڑی تبدیلی ہوتی ہے کسی بھی آدمی کے لیے. یہاں تو لوگ 10-20% پہ ملازمتیں تبدیل کرنے کے لیے تیار ہیں. تو وہ شمشیر سنگھ کو انہوں نے کہا کہ بھی یہ داڑھی صاف کرانی پڑے گی. اس نے کہا بات ہی کوئی نہیں. میں تو جتنی سیلری آپ مطلب کہہ رہے ہیں میں تو سمندر میں چھلانگ لگا دوں خوشی کے مارے, میں تو کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں. لیکن جب وہ یہاں پہنچا انہوں نے کہا ہیلمٹ پہن لو, کہتے نہیں میں تو ہیلمٹ نہیں پہنتا, یہ تمہارے مذہب کے خلاف ہے, وہ فائل لے کہتے پڑھو اس میں. تو یہ استقامت کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے, رسک اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے, یہ یقینی بات ہے. وہ اس روزگار سے دیں کسی اور روزگار سے دیں, تو جب یہ آپ نے طے کر لینا اپنا صرف رخ متعین کرنا ہے, اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیں. یعنی جو لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ داڑھی رکھنے سے ملازمت جاتی ہے, داڑھی رکھنے سے گھر والے خفا ہوتے ہیں, تو میں ان کو یقین دلاتا ہوں کوئی کچھ نہیں ہوتا. آپ یہ عہد کر کے دیکھ لیں. اب آپ نے اپنے آپ کو منانا ہے, آپ نے اپنے آپ سے عہد کرنا ہے. یہ وہ سنت متواترہ ہے جس کو آدم علیہ السلام سے لے کے سرکار علیہ وسلم کسی نے ترک نہیں کیا, ان کو تمام صحابہ کرام علیہ وسلم سے کسی نے ترک نہیں کیا, اس کو سلف صالحین سے کسی نے ترک نہیں کیا. جب کسی نے ترک نہیں کیا تو ہم ترک کیسے کر کے اس راستے کو پا سکتے ہیں؟ یہ محبت کا راستہ ہے. ضروریات دین سے انکار کر کے ہم کیسے جا سکتے ہیں؟ یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے رہے کہ ہم یہ گناہ کر رہے ہیں, اس کے ساتھ ہم اس راستے پہ چل رہے ہیں, تو اس گناہ سے ہم بچ ہی جائیں تو زیادہ بہتر نہیں ہے. اور پھر ہم اپنے اندر اس درجے میں طلب کو ضرور اجاگر کریں جس طرح ہم نے ملائیشیا میں دیکھی ہے کہ وہاں جو ساتھی آتے ہیں ان کی طلب کا یہ عالم ہوتا ہے کہ وہ ہمیں پکڑ رہے ہیں, آپ کو پکڑ رہے ہیں کہ مجھے بتائیں یہ ذکر میں صحیح کر رہا ہوں, یہ میرے جو لطائف ہیں یہ درست ہیں. اور یہ ہم سیکھنے کی ہمارے اندر کوشش ہو, طلب ہو, اور آپ کے پاس اتنے پرانے پرانے ساتھی موجود ہیں جو آپ کو بات بتا سکتے ہیں. کیونکہ کوئی کام صحیح طریقے سے کیا جائے گا وہی فائدہ پہنچائے گا. اب آٹا کو گوندنا چاہے تو وہ صحیح طریقے سے گوندے گا تو آٹا گوندا جائے گا, ورنہ وہ خراب ہو جائے گا, اسے روٹی بھی نہیں بنے گی. وعنی یہ کہ جب ہم کوشش کر کے محنت کر کے وقت نکال کے یہاں آ ہی گئے ہیں تو اس کام کو انہی رایتوں کے ساتھ اور انہی طریقوں سے انجام دیں جس طرح ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھا ہے. وہ یہاں پہ ہمارے دوست سکھانے کے لیے تیار ہیں. اور بات کو مکمل کرنے سے پہلے میں حضرت کی طرف سے آپ کو ایک بار پھر سلام عرض کر دیتا ہوں. حضرت نے جب فون پہ میری مسکت سے بات ہوئی تھی, سب ساتھیوں کی خدمت میں حضرت قادر میری طرف سے سلام دے دیں. اور حضرت آپ لوگوں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت نے اپنے بیرون ملک کام کا آغاز اسی ملک سے کیا, اور اس ملک میں وہ 28 سال تشریف لاتے رہے. اور شروع کے جو 4-5 سال ہیں اس میں حضرت سال میں 2-2 بار تشریف لاتے رہے, جبھی پاکستان میں ابھی کام اتنا بڑا نہیں تھا. جب کام کی وسعت پاکستان میں زیادہ ہو گئی تو 1990 کے بعد سے حضرت پھر ہر سال تشریف لایا کرتے تھے. اور کبھی بھی حضرت یہاں جب تشریف لائے تو حضرت نے 3 روز سے کم قیام نہیں فرمایا. حضرت نے ہمیں ہمیشہ شرف بخشا, یہ ان کی محبت ہے, اور جو کچھ آج ہے ان کے اس قدم لگنے کی وجہ سے ہے. اور یہ جو پودا حضرت نے لگایا ہوا ہے میرا یقین ہے کہ یہ اور تناور ہوگا, اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس راستے میں قبول کیا ہے. کسی چیز کی آپ کو وضاحت نہ ہو وہ اپنے دوستوں سے پوچھ لیں, لیکن جو یقین کا مسافر ہوتا ہے وہی منزل پہ پہنچتا ہے. اس راستے کو یقینی سمجھ کے چلیں تب تو فائدہ ہے, اگر غیر یقینی سے کریں گے کام ثواب تو ملے گا لیکن جو چیز ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ حاصل نہیں کر سکیں گے. وما اعلن رائنا الا المعلومین. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم.